إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے دروس میں اسلام کیا دہشت گردی والا دین ہے یا اسلام دین امن ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھی، اس لیے کہ اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اسلام ہی کے دلائل دے. سیاسی اعتبار سے مثال کے طور پر اسلام کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اس میں عمومی طور پر جو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو میڈیا والے ہیں، وہ بعض مسلمانوں کی مثال دیتے ہیں کہ اس علاقے کے مسلمانوں نے یہ غلطی کی، فلاں علاقے کے مسلمانوں نے یہ غلطی کی، فلاں ٹیررسٹ ہیں، فلاں گمراہ ہیں، جو بھی ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا میں محض اچھالی جاتی ہیں، اور اگر تحقیق جب اس کی جاتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بات کچھ اور تھی اور اس کو بنایا کچھ اور گیا ہے. کئی مثالیں اس کی ہیں، مالیگاؤں کی مثال ہے، اور بھی اس کے علاوہ کتنی ساری مثالیں ہیں جن میں بہت سارے نوجوانوں کو قید کیا گیا اور ان کو حراست میں لیا گیا، اور اس کے بعد تفتیش کرتے 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 اچھا خاصا ان کی زندگی کا وقت نکل گیا، کئی سال نکل گئے، اس کے بعد معلوم پڑا کہ یہ بے قصور ہیں. تو بعض اوقات الزام لگتا ہے، اب جو اسلام کی بدنامی ہوئی، اب جو ان کے گھروں کو جو تکلیف ہوئی، ان کے جو معاملات بگڑے، اسلام کے اعتبار سے غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہوئی اور دوسرے مسلمانوں کے بارے میں لوگ شک شبہ میں پڑ گئے، تو یہ جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. اتنے سالوں میں جو ان کو تکلیف ہوئی ہے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں کی بعض اوقات غلطی بھی آدمی کر سکتا ہے، کسی علاقے میں کوئی غنڈا گردی کرے، مار پیٹ کرے، قتل و غارت گری کرے، ہو سکتا ہے ایسا ہو. مسلمان بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب اچھے ہیں، مسلمانوں میں دوسروں کی طرح جیسے دوسری کمیونٹیز ہیں، مسلمان بھی ایک کمیونٹی ہیں، ایک معاشرہ ہے، اس میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس میں برے بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو یا پورے اسلام کو غلط بولنا یہ اور بھی زیادہ برا ہے، اس لیے کہ ایک آدمی اگر غلط ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پوری کمیونٹی، اس کا پورا سماج غلط نہیں ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ اس کا دین غلط نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے، جس اس لیے کہ وہ اس کے اپنے دین کو فالو نہیں کر رہا ہے. تو آج اس دور میں یہ بلا پیدا ہوئی ہے کہ کسی ایک مسلمان کی غلطی کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو ذمہ دار قرار دینا، اور نہ صرف سارے مسلمانوں کو برا کہنا بلکہ اس ایک انسان کی یا اس جیسے کچھ انسانوں کی بنیاد پر پورے اسلام ہی کو غلط بول دینا. تو اس کے لیے، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کی صفائی نہیں دی جائے گی. آپ اس بات کو سمجھیں، کیونکہ آخری زد کہاں پڑتی ہے؟ اسلام پر. آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسلام غلط ہے، اور الٹا کیلکولیشن شروع ہوتا ہے اور الٹی گاڑی چلنا شروع ہوتی ہے، یہ بھی اس لیے برے ہیں اس لیے کہ اسلام برا ہے. یعنی شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ برے ہیں اس لیے اسلام برا ہے، لیکن اینڈ میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ برے اس لیے ہیں کیونکہ اسلام برا ہے. تو آخر میں لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لہذا شروعات جب ہم کریں گے تو پہلے مرحلے میں اسلام کے سلسلے میں غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے. اب اسلام کے سلسلے میں جب غلط فہمی دور کرنا ہے تو اس کے لیے کیا پیش کرنا پڑے گا؟ ہم یہ بول سکتے ہیں یہ مسلمان بہت اچھا ہے اس لیے اسلام اچھا ہے. اسلام کی صفائی دینے کے لیے ہم کو اسلام کے نصوص، قرآن اور سنت کو پیش کرنا پڑے گا. آپ کا اعتراض اسلام پر ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے اسلام میں، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، اب کیسا برا ہوا اسلام؟ اب اسلام کے بارے میں آپ کا کیا اعتراض ہے؟ آپ بولتے ہو دہشت گرد ہیں، انسانی زندگی کی اسلام میں کوئی قیمت نہیں ہے، اسلام ظلم سکھاتا ہے، انصاف نہیں سکھاتا ہے، اسلام معافی نہیں سکھاتا ہے، اسلام مہلت اور یہ چیزیں نہیں سکھاتا ہے، اسلام نظر انداز کرنا نہیں سکھاتا ہے، سب تو سکھا رہا ہے، پھر اعتراض آپ کا کیا ہے؟ ایسا ہم لوگوں کے سامنے تب ہی پیش کر سکتے ہیں جب واقعی ہم کو اسلام معلوم ہو، اور اسلام خیالی باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ لہذا اس دور میں جو لوگ خاص طور سے کمپنیز میں جاب کرتے ہیں، آفیسز میں جاب کرتے ہیں، اور کئی غیر مسلموں کے درمیان وہ لوگ رہتے ہیں، اب یہ لوگ اسلام نہیں جانتے ہیں، ان کو قرآن معلوم نہیں، ان کو حدیث معلوم نہیں، ان کو معلوم تو کیا ہے، ان کو ٹائمز معلوم ہے، ان کو اخبارات معلوم ہیں، ان کو میگزینز معلوم ہیں، چونکہ وہی ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، ان کو وقت نہیں ملتا ہے قرآن و سنت کے لیے۔ اب وہاں جب بات چھڑتی ہے نیوز پیپرز کی اور اس کی اس کی، تو وہ لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ سب ان کو جواب دینا نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے؟ قرآن حدیث معلوم ہی نہیں، جیسا میڈیا بتا رہا ہے ویسا اس کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ صفائی کے طور پر بعض اوقات کہتے ہیں، اسلام میں برا ہوا تو کیا ہوا، اچھا بھی تو ہے نا، ایسے جوابات ان کے بعض اوقات ہوتے ہیں، ایک دو چیز دیکھ کے تھوڑی ایسا غلط بول سکتے، لیکن آپ ایکسپٹ کر رہے نا اس کو، آپ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہو۔ تو اسلام کے بارے میں دفاعی گفتگو کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے آپ کے پاس اسلام کی باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارا کورس ہے، اس کے مقاصد میں سے ایک بہت اہم مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ دلائل ہوں کہ ہم، کوئی آدمی اسلام کو برا کر کہتا ہے، دہشت گرد قرار دیتا ہے، ہم پیش کرنے والے بنے، دیکھو اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں ایسا ہے، اسلام میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، ہمارے نبی نے ایسے سکھایا ہم کو، تاکہ ایک آدمی چاہے وہ مسلمانوں سے ناراض ہو، وہ اسلام قبول کرنے والا بنے، بعد میں وہ آئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی سب صحیح ہو جائے گا، تعلقات بھی صحیح ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے لوگوں میں رہ کے وہ سمجھے گا، لیکن اسلام کی غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہم نہ صرف ملاقاتوں میں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم آج واٹس ایپ ہے، ای میل ہے، اور ویب سائٹس ہیں، ان کے ذریعے یہ بات لوگوں میں عام کر سکتے ہیں۔ تو جو آدمی ہم سے نہیں بھی مل رہا ہے، ظاہر بات ہے اس تک ہماری بات پہنچتی ہے، چاہے وہ سری لنکا میں ہو، انگلینڈ میں ہو، کہیں اور دوسرے ملک میں، امریکہ میں ہو، اس تک ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ کے ذریعے سے۔ بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا اپنی پوری طاقت لگا کر اسلام کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ پیش کر رہی ہے، اور کہیں بھی کسی گلی کوچے میں بھی، اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، میڈیا والوں کو، کہ اگر ایک مسلمان کسی علاقے میں کوئی بڑا اچھا کام کرتا ہے، وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ ایک دم اوپن میں ہو، لیکن کسی گلی کوچے میں کوئی غلط کیس ہو جاتا ہے تو وہ برابر میڈیا وہاں تک پہنچتی ہے۔ ایسا ویسا ایک آدمی غریبوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، وہ میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہے، کہیں کونے میں چوتھے پانچویں پیج پہ، آٹھویں پیج پہ وہ رہتا ہے، فلاں نے بےچارے نے ایسا کیا کچھ، تو بھی کوئی پڑھتا بھی اس کو نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ دیوبندی حضرات کے پیچھے بریلوی حضرات جنازے کی نماز پڑھ لیں، اب بریلوی حضرات کی طرف سے فتویٰ کیا آتا ہے، سب کا نکاح واپس پڑھاؤ، ہوا ایسا کہ ایک میت میں، جنازے میں، بریلوی علاقے میں ایک دیوبندی امام نے کیسا پاؤں پھسلا معلوم نہیں، امامت کر دی، اب فتویٰ ادھر سے کیا آیا بریلویوں کا، چونکہ وہ غلط عقیدے والا تھا اور وہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے اس کے پیچھے جن لوگوں نے نماز پڑھی، اس کو صحیح جان کے پڑھا، تو وہ چونکہ ایک باطل کو حق ماننے والے بنے، اس لیے وہ بھی اسلام سے نکل گئے۔ تو دو کام کرنے پڑیں گے ابھی، کیا؟ پہلا کام یہ کہ ان کو کلمہ پڑھانا پڑے گا، پہلے اندر آؤ، پھر اس کے بعد دوسرا، واپس اپنی اپنی بیویوں سے نکاح ان کا پڑھانا پڑے گا، پانچ کلمے اس میں بھی پڑھنے پڑیں گے، کیونکہ بریلی حضرات عموماً پڑھاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اب میڈیا فوراً وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو آج میڈیا نیگیٹو آسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ ان کا اخبار بھی سستا طریقہ ہے یہ کہ اخبار چلے گا کیسا ان کا، کچھ بھی ایسی عجائبات والی خبریں اگر ہوں گی، لوگوں کے لیے سنسنی خیز باتیں جب ہوں گی، تو ظاہر بات ہے کہ اخبارات میں یہ زیادہ اچھلے گا۔ اگر مثال کے طور پر مسلمان کوئی غلطی کرتا ہے یا اس پر شک کی بنیاد پر اس کو پکڑا گیا ہے. اخبارات میں ایک دم ہائی لائٹ ہو جائے گا, اس کی کمپنی کا نام بھی آ جائے گا, انڈین مجاہدین کا ہے, فلانا ہے, نہ جانے کیا کیا ہے, وہ آ جاتا ہے. بعد میں جس دن معلوم پڑتا ہے پولیس کو کہ ارے ارے غلطی سے اس کو پکڑے, یہ نہیں ہے, یا معلوم پڑا کہ اچھا یہ آدمی اچھا تھا, ہم نے شک شبہ کی بنیاد پہ پکڑا, یہ غلط نہیں ہے, اس نے جو جوابات دیے وہ صحیح ہیں اور یہ سارے جوابات قابل قبول ہیں, جا گھر کو. وہ جو گھر کو جا رہا ہے اس کا کچھ نہیں آتا, یعنی پکڑا گیا وہ تو آیا لیکن وہ بے قصور ثابت ہوا کتنے اخبارات میں آتا ہے. وہ پیچھے کے دروازے سے چپ چاپ گھر کو جاتا, آپ نے اس کے اوپر لگی ہوئی تہمتیں, اس کے اوپر سارا معاملہ جو ہے وہ میڈیا نے اس کو استعمال کیا, اب اس کو چھوڑ رہے, اس میں کیا بکنے والا اخبار. تو اس کے لیے ہم کو میڈیا استعمال کرنا ضروری ہے, چاہے وہ چھوٹے لیول کی اپنی واٹس ایپ میڈیا کیوں نہ ہو, ای میل میڈیا کیوں نہ ہو, جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں. ہم کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے میڈیا استعمال نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی صفائی کے لیے, اسلام کی وضاحت کے لیے, اسلام کے حق کو پہنچانے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آج ہماری جو پہنچ ہے, اگر فردن فردن ہم جا کے بات کرتے ہیں, بہت چھوٹی پہنچ ہے یہ, اور اپنے پاس ٹائم بھی اتنا ملتا ہے, ہم جا کے فلانے گاؤں میں جا کے کسی کا ذہن بنائے کہ بھائی ایسا نہیں ایسا ہے, اتنا وقت اپنے پاس نہیں, اتنی زندگی نہیں, کرنے بھی لگے آدمی تو نہیں ٹائم اتنا. لیکن ایک آدمی یہاں بیٹھ کے کچھ میڈیا استعمال کر کے لوگوں تک بات پہنچاتا ہے یہ اچھے انداز میں, تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ اس دور میں ہو سکتا ہے. تو یہ جو کورس اپنا ہے, اس کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد اور یہ اہم مقصد یہ ہے کہ اسلام کے سلسلے میں, اس باب میں, دہشت گردی کے باب میں جو غلط فہمیاں آج عالمی سطح پر پھیل رہی ہیں, یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے, ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے, ہم کو اس سلسلے میں بولنے آنا چاہیے. ہمارے پاس اور مواد ہوگا تو ہی آدمی بولے گا, جب آدمی کے پاس کچھ ڈیٹا ہی نہیں ہے تو پھر وہ بولے گا کیا. لہذا یہ مواد ہے اور اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ واقعی کیا اسلام کا حل ہے سماج میں امن قائم کرنے کے لیے. کوئی آدمی بولے گا ٹھیک ہے آپ کا اسلام جھگڑے نہیں بتاتا, لیکن آج سماج میں جھگڑے ہو رہے جس میں مسلمان بھی شامل ہیں, تو اسلام کیا سولوشن دیتا ہے سماج میں پیس, امن, شانتی قائم کرنے کے لیے. تو اب آپ کے پاس کیا حال ہے, بولے ہاں بات تو ہے, سب نے اچھا رہنا چاہیے بس, ارے اور آگے کا کیسا کرنا, کیسا اس کو کیا کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی حل قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. تو یہ جو آگے کا حصہ ہے, اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ سماج کے کئی طبقات و افراد ہوتے ہیں, اور سماج میں امن قائم کرنا کوئی ایسا عمل نہیں کہ کوئی آگے بٹن دبا دیا تو ساری روشنی ہو گئی, ایسا تو نہیں ہے. امن قائم کرنے کے لیے کئی افراد سماج کے ہوتے ہیں اور سب کی ذمہ داری ہوتی ہے, سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سماج کو بربادی سے اور نقصان سے اور کیاؤس سے, انارکی سے بچائیں. چاہے وہ دو فرد کے بیچ کا جھگڑا ہو, دو کمیونٹیز کے بیچ کا جھگڑا ہو, اس کے حل کے لیے ایسا نہ ہو, اور ہو تو کیا کریں. دو حالتیں ہیں, ایک تو یہ کہ جھگڑا پیدا نہ ہو, اس کے لیے کیا کریں, دوسرے یہ کہ جھگڑا پیدا ہونے کے بعد کیا کریں. پھر اس میں ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے, کون کون لوگ سماج میں ہوتے ہیں جو اس سلسلے میں فکر کریں, یہ ہم کو اس سلسلے میں آگے دیکھنا ہے. سب سے نمبر ایک پر حکام کی ذمہ داری کیا ہے. حکام کون ہوتے ہیں, ملک کا پریزیڈنٹ سے لے کے پرائم منسٹر سے لے کے, جو بھی ہمارا ملک ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, یا اسلامی حکومت اگر ہے تو وہاں پر جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے یا جو حاکم مسلمانوں کا ہے. تو کسی بھی ملک میں, کسی بھی علاقے میں جو لا اینڈ آرڈر والے ہوتے ہیں, جو قانون کی طاقت رکھتے ہیں, جو کسی کو بھی اندر کر سکتے ہیں, کسی کو بھی باہر کر سکتے ہیں, کسی کو بھی قید کر سکتے ہیں, کسی کو بھی سزا دے سکتے ہیں, یہ جو طبقہ ہے, جو حاکموں کا طبقہ ہے, ان اس طبقے کی کیا ذمہ داری ہے. یہ جو ہمارا جو بھی گفتگو ہے, یہ ہر ایک کے لیے مشورہ ہے, یہ نہیں کہ ہم کسی کے خلاف کچھ یعنی پرچار کر رہے ہیں کہ لڑو ان سے جا کے, ہمارا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم سماج میں امن قائم کرنے کے لیے ہر طبقے کی ذمہ داری بتائیں. اگر وہ ہر ایک اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے تو سماج میں امن قائم ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. تو پہلا طبقہ کون ہے؟ حکام، جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے، خصوصاً گورنمنٹ میں جو لا اینڈ آرڈر والے ہوتے ہیں، پولیس جس کو آپ کہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حکام کہیں بھی ظلم کے مواقع ہیں، ظلم کی روک تھام کریں. کہیں بھی ظلم اگر ہونے کا موقع ہے، وہاں پر ظلم کے روکنے کے لیے طاقت استعمال کریں. کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں فساد تب پیدا ہوتا ہے جب ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے. یہ خود فساد ہے، یہ خود امن کے خلاف ہے. تو ان کا کام کیا ہے کہ وہ امن کو قائم رکھنے کے لیے ظالم کو روکیں. اگر وہ نہیں روکتے ہیں تو معاملہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. ظاہر بات ہے، ایک آدمی کو دوسرے نے مارا، ٹھیک ہے، اس نے مار کھایا، ہو سکتا ہے وہ ادھر ہی اس کو بھی مارے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تیری بستی ہے نا، اچھی بات ہے، جاتا گھر پہ 10 آدمی کو لے کے آتا میں. وہ آدمی کیا کرے گا پھر؟ اپنا بدلہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ عموماً آدمی کے اندر بدلہ لینے کا مزاج ہوتا ہے. تو ایک آدمی اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا تھپڑ ہو یا اس کو چھری سے مارنا ہو یا کچھ بھی ہو، ظاہر بات ہے کہ اس کے بھی کچھ لوگ ہوں گے. اب بدلہ لینے کے لیے ہو سکتا ہے وہ نہ صرف اس کو بلکہ اس کی اولاد، اس کے بھائی، اس کے رشتہ داروں کو بھی نقصان پہنچائے. تو اگر اس ظالم کو روکا نہیں گیا، پولیس کھڑی دیکھ رہی ہے اس کو اگر مان دیجئے اور اس کو مارنے دے رہی ہے، تو قانون کی عظمت بھی ختم ہو جائے گی. لوگ کیا بولیں گے، ان سے تو ہم کو کوئی امید ہی نہیں ابھی، اس لیے اب قانون کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. اب ہم کریں گے، کیونکہ یہ پولیس ہی جب نہیں کر رہی ہے تو پھر ان سے امید کیا رکھیں. تو اب ہم پولیس کی بجائے، قانون کی بجائے، ہم خود اپنے طور پر اپنا انصاف حاصل کریں گے. لہذا اس طرح کا فساد سماج میں شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سماج پسند کیا جس میں ظالم کو ظلم سے روکا جائے، اور یہ خاص طور سے ذمہ داری ان کی ہے جو قوت اور قدرت اور استطاعت رکھتے ہیں. عن انس قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ظالم، ظلم کرنے والا، مظلوم، جس پر ظلم کیا جائے، تو اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ظاہر بات ہے جو ذہن میں ہمارے سوال پیدا ہوتا ان کے بھی ہوا. کیا؟ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ انصرہ اذا کان مظلوما، اے اللہ کے رسول، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے. افرأیت ان کان ظالما کیف انصرہ، لیکن اے اللہ کے رسول، اگر وہ ظالم ہے تو اس کی کیسے مدد کروں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ فلاں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو بچانے کی کوشش کرو، لیکن ایک آدمی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کی مدد کیسے کروں؟ اس کی مدد سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کی مدد کرنا چاہیے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ظالم کی تو مدد نہیں کرنا چاہیے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ظالم کی مدد کر. فکیف انصرہ افرأیت اذا کان ظالما کیف انصرہ، اگر وہ ظالم ہے تو میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره، کہا کہ تو اس کو ظلم سے روک، اس کو ظلم سے باز رکھ، یہی اس کی مدد ہے. یعنی اب دیکھیے، اس میں دو چیزیں آپ کو کسی کو بھی سمجھانا ہے. دیکھو ہمارا اسلام کیا سکھاتا ہے کہ مسلم معاشرہ یا کوئی بھی سماج کیسا ہونا چاہیے. اتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی. پہلی اور سادہ بات یہ ہے جو کلیئرلی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہم ظالم کو ظلم سے روکیں. اور اس کی سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہوتی ہے ظالم کو روکنے کی؟ قانون کے پاس ہوتی ہے، حکومت کے پاس ہوتی ہے، گورنمنٹ کے پاس، پولیس کے پاس، لا اینڈ آرڈر کے پاس، تو ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے. اسلام ایسا سماج نہیں چاہتا ہے جس میں ہر طاقت والے کو یہ آزادی ہو کہ وہ جس پہ چاہے ظلم کرے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ایسا ہے اسلام میں نہیں. کوئی بھی آئے کسی کو بھی مار پیٹ کے اس کو وہاں سے بھگا دے، اپنی دکان بنا لے. کوئی بھی آئے کسی کو بھی مار پیٹ کے اس کو قتل کر کے چلا جائے اور کوئی پکڑنے والا اس کو نہیں. تو اگر ایسا سماج ہوگا تو ایسا سماج برباد ہو جائے گا. اسلام ایسا سماج چاہتا ہے جہاں پر ظالم کو اپنے ظلم کے ارادوں کو پورا کرنے کا موقع نہ ملے. تو آپ نے یہاں پر یہ بتایا ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے، نمبر ایک. دوسرے جو یہاں پر سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ روکنے والوں کا ذہن اپنے بھائی کی مدد کا ہونا چاہیے. یعنی اسلامی سماج کیسا ہوتا ہے، یہ آدمی ہے اس پہ ظلم کر رہا ہے، جس پہ ظلم کر رہا ہو میرا بھائی ہے، اور جو ظلم کر رہا ہو کون ہے؟ وہ بھی میرا. حدیث کیا بتا رہی ہے؟ انصر اقاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو ظلم کرنے والا بھی میرا بھائی ہے اور جس پر ظلم ہو رہا وہ بھی میرا بھائی ہے. اس کو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ روکنا چاہیے. یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ لڑ کے ایک نئی بلا پیدا کر دو، وہاں کا جھگڑا اس نے ڈائیورٹ کر دیا پوری ندی کو، ادھر جا رہی تھی اس کا جھگڑا ختم ہو گیا، اس کا تو ہے ہی نہیں جھگڑا، اس نے اس کو چھوڑ کے اس کو ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان غلط تھی، اس کا لہجہ، اس کا طریقہ غلط تھا. تو یہاں پر اسلام یہ بتاتا ہے کہ کسی کو ظلم سے باز رکھنے میں ذہنیت یہ ہونا چاہیے کہ وہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی مدد اور خیر خواہی ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. کیوں؟ اگر اس لیے ظلم کیا تو اللہ کے ہاں مجرم ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا. میں اس کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، لہذا جہنم سے بچانا ہے اس کو اگر اس کو ظلم سے روکتے ہیں. مینٹالٹی کیا ہے اس میں؟ کہ اگر یہ ظالم قرار پایا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر آئے گی، دنیا میں بھی پکڑا جا سکتا ہے اور آخرت میں جہنم ہے اس کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی جہنم میں جائے، اس لیے میں اس کو ظلم سے روکنا چاہتا ہوں. تو یہ جو ذہن ہے، ایک طرف ظالم کو ظلم سے روکا جا رہا ہے لیکن اس کے نتیجے میں کوئی فساد پیدا نہیں ہو رہا ہے، دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم سے روکنے والے کا ذہن کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، اس کو ظلم سے روکنا چاہیے، اس کی مدد کرنا چاہیے، اور اس کی مدد یہی ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. اس کی مدد یہی ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. تو ایک آدمی مثال کے طور پر اپنا ہاتھ کاٹ کے لینا چاہتا ہے کسی لڑکی کی وجہ سے، جنرلی یہ لڑکی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. آدمی ماں باپ کے لیے ایسا نہیں کرتا، اتنی محبت ماں باپ کی، اللہ رحم فرما، وہ دوسرا ٹاپک ہے. لڑکیاں اور لڑکے ہاتھ کاٹ کے لیتے ہیں، ساری ماں باپ کی محنت اور ان کی محبتیں ساری بھاپ بن کے اڑ جاتی. چار آٹھ دن، جمعہ آٹھ دن کوئی مل گیا کالج میں اور آئی ٹی کمپنی میں، اتنا اس کے دل پر سر پر سوار ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ہاتھ کاٹنا بلکہ گھر سے بھاگ جانا، مر جانا، سب چوہے کی گولیاں کھا لی، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں لوگ، نیم کی گولیاں کھا لی. آج کل وہ اثر بھی نہیں کرتا ہے، چوہے کی گولیاں کھا لیتا ہے آدمی لیکن وہ سوچتا میں مرا نہیں، ڈاکٹر بولتا آج کل گولیوں میں بھی ملاوٹ ہے، چوہے بھی نہیں مرتے اس سے. بعض اوقات آج ایک بھائی بتانے لگے وہ مچھر بھگانے کی جو دوا ہے وہ لگا کے رکھے، اس کے اوپر مچھر منڈرا رہے، اللہ رحم فرما، مچھر بھی نہیں مر رہے اس کی وجہ سے. ہر چیز میں ملاوٹ ہو سکتا ہے، اس لیے بھی اس کو ڈائلوٹ رکھتے ہوں ایک دم کہ کوئی کھا لیا تو مرے نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو ایک آدمی ظلم کرے اس کو ظلم سے روکنا ضروری ہے. اور اس کی سب سے اچھی طاقت کس کے پاس ہوتی؟ ظاہر بات ہے کسی کو ظلم سے روکنے کے لیے طاقت چاہیے، یا تو الفاظ کی طاقت چاہیے، تو ہاتھوں کی طاقت چاہیے کہ کوئی آدمی سمجھائے بھائی مت کر ایسا، اللہ کے بندے ایسا مت کر، سمجھا دیا اس کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے چچا آپ بول رہے اس لیے چھوڑ رہا، ٹھیک ہے رک گیا وہ. کبھی الفاظ کی قوت ہوتی ہے کہ سمجھانے میں ایک آدمی کے پاس اچھا انداز ہوتا ہے، روک دیتا ہے. کبھی اگر نہیں سن رہا کسی کی تو پکڑ لیا اس کی چاقو اس کے ہاتھ میں، پکڑ لیا کسی طاقتور آدمی نے، اس کو روک دیا ظلم سے. یہ سب سے اچھی طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ قانون کے پاس، پولیس کے پاس، حکام کے پاس ہوتی ہے. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلی ذمہ داری حاکموں کی، پولیس کی یہ ہے کہ کسی معاشرے میں اگر ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ اس کو روکیں۔ بہت سارے علاقوں میں شکایت ہوتی ہے کہ پولیس اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے۔ اگر پولیس ذمہ داری نہ نبھائے، اس علاقے میں پولیس سے لوگوں کا اعتماد ہٹ جائے گا اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود دوسروں کے ظلم کا جواب دینے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ایک جھگڑا ایک کمیونٹی سے نکل کر، ایک علاقے سے نکل کر کئی علاقوں میں جا سکتا ہے اور ایک نسل سے نکل کر اگلی نسل تک بھی جا سکتا ہے۔ لہذا اگر ظالم کو وہیں روک دیا جائے تو کئی فساد کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے، امن سماج میں آپ کو چاہیے تو اس کے لیے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو پولیس اور حکام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں ظلم کی روک تھام کی فکر کریں، یہ پہلا کام ہے۔ نمبر دو، ظاہر بات ہے کہ ظلم کی روکنے کے لیے ہمیشہ ہر آدمی کے ساتھ ایک پولیس چل سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ کبھی کسی علاقے میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، کسی کے ساتھ میں اس کی عزت خراب کی جائے، کسی کا مال لوٹا جائے، کچھ بھی، کسی بھی قسم کا ظلم کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے اور پولیس تک بات نہیں پہنچی، حاکموں تک، جج تک بات نہیں پہنچی۔ اب ایسی صورت میں اگر وہ آدمی پولیس کے پاس جاتا ہے کہ ایسا ایسا مجھ پر ظلم ہوا بیٹھو در کونے میں، اگر اس کو ایسا کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ظلم کرنے والا بڑی پارٹی کا آدمی ہے، اس پر ظلم کرنے والا بڑے مالدار آدمی ہے، اگر اس کو انصاف نہیں ملتا ہے تو وہ آدمی بغاوت کرنے والا بنے گا، وہ مجرم بنے گا۔ ظاہر بات ہے، آپ دیکھیں کتنے نوجوان ہیں، ان کے ساتھ اگر کسی علاقے میں ظلم ہوتا ہے اور قانونی مدد ان کو نہیں ملتی ہے، جب وہ قانون سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود کرمنل بن جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرمنل کیوں بنتے ہیں؟ ایک تو جاب لیسنس ہے، جاب نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے ایک جاب ڈھونڈ لیتا ہے۔ بہت سے لوگ کرمنل اس لیے بھی بنتے ہیں کہ ان کو قانون کی طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کئی لوگ جو بہت سارے علاقوں میں ان کے ساتھ میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، جب ان کے ساتھ میں ان کی ماں بہنوں کی عزت جب لوٹی گئی ان کے سامنے اور ان کو قانون کی طرف سے کوئی مدد نہیں ملی، آپ بتائیے کوئی بھی انسان ہے، اس کے جذبات، وہ انسان ہے، وہ غیرت مند ہے، اس کی محبتیں اس کے خاندان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے، ان کی عزت لوٹی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اب لازمی نتیجہ ہے، ہیومن بینگز، انسان ہے وہ، اگر اس کو قانون سے امید ہے قانون کے پاس جائے گا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر قانون مجرم کو سزا دیتا ہے فوری طور پر، جلدی سے جلدی، اس کے اندر جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں بدلے کے، وہ ٹھنڈے ہوں گے، اس کو لگے گا ہاں مجرم کو سزا ملی، برے کا برا ہوا، ہاں قانون میں مجھ کو امید ہے، یہاں جانے سے ظلم کا بدلہ ملتا ہے، اس کے جو اندر سے بدلے کے جذبات تھے وہ ختم ہو گئے، اس کو سکون ملا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اندر سے اس کے جذبات زندہ رہیں گے اور وہ کہے گا ٹھیک ہے قانون سے مجھ کو مدد نہیں ملی، اب میں خود اپنا بدلہ لوں گا۔ اور اس میں بہت ممکن ہے کہ وہ ایک سے بدلہ لینے کی بجائے 50 سے بدلہ لینا شروع کر دیں، کیونکہ جب آدمی ایک قتل کرتا ہے تو پھر قتل کا رستہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، پھر کیا ایک قتل اور کیا 100 قتل۔ تو ایک آدمی کو کرمنل بنانے میں بہت بڑا ہاتھ اس سسٹم کا ہوتا ہے جس میں انسان کو انصاف نہیں ملتا ہے۔ جب وہ نا امید ہو جاتا ہے انصاف سے تو پھر خود بغاوت کرتا ہے اور خود بعض اوقات خود ظالم بن جاتا ہے، وہ خود بھی ظالم بن جاتا ہے۔ ایک بار عادت پڑ گئی مار پیٹ کی اور قتل و غارت گری کی، پھر آدمی جتنا پڑھا لکھا ہوگا، جتنا انصاف والا ہوگا، جتنا علم والا ہوگا، اس کے حساب سے وہ آگے چلے گا۔ اگر وہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس کا ذہن ہی بگڑ گیا، تو وہ ایک آدمی کے ظلم کی وجہ سے اس کے خاندان اور اس کی پوری کمیونٹی کے اوپر ظلم کرنے والا بن سکتا ہے، جو کہ ناانصافی ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ ایک آدمی نے غلط کیا ہے تو وہ مجرم ہے، نہ کہ اس کا پورا گھر، نہ کہ اس کے دھرم کے ماننے والے، نہ کہ پوری اس کی کمیونٹی۔ آپ ایک آدمی کی وجہ سے ساری کمیونٹی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، لیکن عموماً انسان ایسا بن جاتا ہے، یہ برا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر ایک انسان کے ساتھ یا ایک خاندان یا ایک کمیونٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، حکام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے فوری طور پر کاروائی کر کے اس کو سزا دلوائیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو مظلوم کے جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں تو مظلوم کو سکون نہیں ملتا ہے اور وہ خود ظالم بن سکتا ہے، قانون کے خلاف ورزی کر کے بغاوت کر سکتا ہے، اور ظاہر بات اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سماج میں کیوس، سماج میں انارکی، سماج میں فساد اور سماج میں بگاڑ، سکون خراب ہو جائے گا لوگوں کا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 179۔ اتنی جامع آیت ہے کہ واقعی اس پر عمل کیا جائے، پہلے تو اس کو سمجھا جائے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی بڑی بات یہ ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت کا مطلب، پھر اگزامپل دیکھتے ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ایک آیت میں بہت کچھ ہے اور اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ ایک آیت ہوتی ہے لیکن اس میں علوم کا خزانہ ہوتا ہے، مسئلہ، مسئلے کا حل، اس کے عمل کی ترکیب، بہت کچھ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہی آیت میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قصاص کی بات یہاں ہو رہی۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں ظلم کے بدلے میں قانونی طور پر اسی طرح سے سزا دینا جیسے ظلم ہوا ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کی سزا کیا ہے؟ قتل، فلاں آدمی نے فلاں کو مار ڈالا، اب ظاہر بات ہے جان لی اس نے، جان کا بدلہ جان، کہ اس نے اس کو قتل کیا اس کے خاندان پہ، وہ خود جا کے قتل نہیں کر رہا ہے، قانون کیا کرے گا؟ دو آپشن ہیں۔ قانونی طور پر کوئی اگر سفارش کے لیے نہیں آتا ہے، قانون کیا کرے گا؟ اسلامی قانون، اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، ظاہر بات ہے یہ ظلم ہے اور اس کی جان تو واپس آنے والی نہیں، لہذا اس نے جان لی ہے، اس کی جان لی جائے گی بھرپائی کے طور پر، اور نہ صرف بھرپائی کی، سزا کے طور پر، اس لیے کہ اگر اس کو سزا نہیں ملتی ہے لوگوں کا ڈر اڑ جائے گا اور لوگ کیا کریں گے؟ قتل کرنا شروع کریں گے، کیونکہ سزا کچھ بھی نہیں، لیکن جان کی سزا جان ہے تو اس کی جان بچ، آدمی سوچے گا اس کو ماروں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا، جینا ہے کہ نہیں، ہاں تو پھر اس کو بھی جینے دے۔ تو ایک آدمی جان کے کا احترام باقی رکھے گا اگر اس کو قصاص کا ڈر ہوگا۔ تو قصاص یہ قانون ہے اسلامی کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، اولو الالباب عقل والے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچو۔ ایک آیت میں کیا بیوٹی ہے قرآن کی، خوبصورتی، اللہ رحم فرمائے، یہ بڑی بات اللہ فرماتا ہے، جس کو نہیں سمجھتا ہے، ایک آیت ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ آدمی بولے زندگی کہاں سے اس میں؟ قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کیا ہے ڈیفینیشن کے حساب سے؟ قتل کیا تو وہ بھی گیا، یہ بھی گیا، زندگی۔ تو آدمی سوچے گا زندگی کا ہے، نہیں سمجھائے، اس کی عقل کا قصور ہے، لیکن آگے خطاب کس سے ہے؟ عقل والوں سے۔ تو اس کو نہیں سمجھا تو اس کا پرابلم ہے، وہ کیونکہ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ خطاب ہی عقل والوں سے ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور خطاب کس سے؟ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، سماج میں کچھ ہے نا انٹلیکچوئل، سوچو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کیوں؟ آج دیکھیے، آج بھی یہ آیت بہت ہی ایکسپلینیشن کے طور پر، وضاحت کے طور پر اپلیکیبل ہے۔ کیوں؟ آج بہت سارے لوگ کیا بولنا شروع کیے، انہیں مارا، اس کو بھی مار کے کیا ہونے والا ہے؟ تو ایک آدمی مر گیا، اس کی سزا میں آپ دوسری زندگی ختم کر رہے ہیں، پہلا قصور کیا ہے؟ جو آدمی مرا ہے اس نے اس کو مار ڈالا، زندگی گئی نا۔ اب قانون اگر اس کو بھی مار ڈالتا ہے تو کیا جائے گا؟ زندگی, تو جو غلطی اس نے کیا وہ قانون کر رہا.
ارے ہاں نا,
تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, جان کا بدلہ جان نہیں ہونا چاہیے. آج دنیا بھر میں یہ سزا ہے کہ نہیں ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ اس کو بولتے ہیں, کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونا چاہیے. کیوں بابا؟ ہیومن رائٹس والے بولتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرم ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس کو قتل کیا ہے, اس سے جان گئی, اس کو بھی قتل کریں گے, جان جائے گی. کیوں آپ کر رہے ایسا؟ ایک غلطی کے بدلے میں کیا کر رہے آپ؟ دوسری غلطی کر رہے ہیں. قرآن بتا رہا ایسا نہیں ہے, عقل سے کام لے. قصاص میں زندگی ہے. کیوں؟ اس آدمی کو یا کسی اور کو بھی اگر قتل کے بدلے قتل کی سزا نہیں ملتی ہے, نتیجہ لازمی طور پر سائیکولوجیکل ایفیکٹ اس کا کیا ہوگا کمیونٹی پہ؟ کسی کو بھی مارے نا کیا ہوتا, پولیس آتی, پکڑ کے لی جاتی, کیس چلتا, قانون ہوتا, ڈیتھ پنشمنٹ نہیں ہے. پھر کیا ہے, اندر بیٹھ کے باہر فون لگا کے سیٹنگ کر سکتے ہیں, جج کی سیٹنگ, پولیس کی سیٹنگ, وکیل کی سیٹنگ, اور اندر سے بیٹھ کے الیکشن کو بھی کھڑے ہو سکتے. تو اس کو ڈر ہے؟ نہیں ڈر ہے اس کو. کیا معلوم؟ اس کو معلوم ہے مرنے والے نہیں ہیں. اندر سے پھر سارا کرنے آتا, اندر جائیں گے, اندر سے سارا نبھائیں گے, سارے معاملات حل کریں گے. ڈیتھ پنشمنٹ تو نہیں ہے. پھر فائل ادھر سے ادھر گھمائیں گے, وکیلوں کو تبدیل کریں گے, ججوں کو تبدیل کریں گے, پھر اس کے اندر گواہوں کو کچھ دے دلا کے معاملہ حل کر دیں گے, ختم. باہر آ گئے, ضمانت کے اوپر بھی تو آ سکتے ہیں نا, ضمانت پہ بھی آ سکتے ہیں. پھر جب مرڈر کر کے باہر آئیں گے تو سبزی ترکاری والا, دودھ والا, بستی کے جتنے بھی لوگ ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, اور بھائی کیسے, بھائی. اب یہ کیا بن گیا؟ بھائی. اب یہ جو چپ چاپ ہاں ٹیفن لے کے سائیکل پہ جاتا تھا جاب پہ, اب جب پیدل چل رہا ہے تو لوگ اس سے ملنے آ رہے ہیں, کیسے, ہمارا خیال رکھو, آج تیرا نمبر نہیں, ڈر مت. وہ بستی کا ہیرو بن جاتا ہے. تو ایک آدمی کو آپ جب کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے رہے ہو تو آپ سماج میں ٹیرر کو زیادہ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ لوگ ڈر رہے ہیں, بابا ایک کا نمبر لگا تھا اب میرا بھی لگتا کہ کیا, اس کو سنبھال کے چلو. اب وہ آ رہا کسی بھی گاڑی پہ کھڑے ہو کے سیب کھا رہا, کیسے کڑوے لگ رہے بہت, صاحب دوسرا لو نا, لے پیسے, پیسے مت دو, میری جان بخشو. تو ایک آدمی اس سماج کا طاقت اس کی بڑھائے کہ گھٹائے آپ, تو باقی لوگ ڈرنے والے بنیں گے. آپ سماج کو ٹیررائز کر رہے ہیں. ایک مجرم کو سزا نہیں دے کے آپ کیا کر رہے ہیں, سماج میں ٹیرر پیدا کر رہے ہیں. اور اس میں کئی چیزیں اور بھی ہو سکتی, مثلا اس کی جب ہمت بڑھ گئی تو ایک قتل کرنے کے بعد وہ دوسرا نہیں کر سکتا, دوسرا بھی کر سکتا ہے. اور ایسا نہیں ہوا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سماج میں دوسرے لوگ جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ اس کو قتل کرنے کی سازش کریں, کیا نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات, وہ جیل میں گیا, اس کو 2 سال کی سزا ہوئی, اور اس کے گھر والوں کے ساتھ میں دوسرے لوگ آ کے ان میں سے کسی کو قتل کر دیتے, اس کے بھائی کو قتل کر دیے بدلہ لینے کے لیے, ٹھیک ہے تو آپ میں نہیں آیا نا, ہم تجھ کو دکھ دیں گے, ہم تیرے بھائی کو قتل کریں گے, تو نے ہم کو دکھ دیا نا, ہمارے بھائی کو قتل کیا, ہم تیرے بھائی کو قتل کریں گے. وہ اندر تڑپتا رہتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. تو اس میں زندگی خطرے میں آتی ہے اگر سزا پہلے مرحلے میں نہیں ملتی ہے. کہ ایک آدمی کو جرم کی سزا نہیں ملی تو باقی سماج میں جتنے کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں کیا بات پیدا ہوتی, سزا نہیں ہے, مرڈر کے اوپر سزا نہیں ہے. تو ان کی ہمت آپ بڑھائے کہ گھٹائے؟ آپ نے ان کی ہمت بڑھائی, لیکن ایک کیس آیا, اس نے قتل کیا, اس کو قتل کی سزا ملی, فوراً جلدی سے جلدی فیصلہ ہو گیا. باقی جتنے لوگ ہیں وہ اپنی چھری کیا کرتے, گھر پہ رکھ کے, بابا اگر میرے ہاتھ سے کوئی گیا تو میرا بھی نمبر لگنے والا ہے. جب تک آدمی کو اس کو نقصان پہنچے گا یہ ڈر نہ ہو, وہ کرائم سے رکتا نہیں. سمپل بات ہے. ایک آدمی کو جب اس کو لگتا ہے کچھ نہیں ہوتا, اس سے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, پکڑے بھی تو کچھ ہوتا نہیں, اپنا بگاڑے ہی نہیں, زیادہ ڈیمیج اپنے کو ہونے والا نہیں ہے. بڑا ڈیمیج اگر ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, ڈرتا ہے. چھوٹے ڈیمیج سے آدمی نہیں ڈرتا ہے. کیا ہوگا، چار دن دس دن جیل میں جائیں گے، مہینہ دو مہینہ چار مہینے، اس کے بعد اندر سے جا کے بھائی بن کے باہر آئیں گے، ایکسرسائز کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، خوب مزہ کریں گے، جیل میں بھی ڈریں گے لوگ، مرڈر والا ہے بھائی، سب سلام کریں گے، باہر آ کے بھی لوگ ڈریں گے، تو اس آدمی کی ہمت بڑھے گی اور سماج میں قتل کرنے والوں کو مزید موقع ملے گا، اس سے سماج کا کمزور طبقے کی جان خطرے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. جو لوگ بےچارے مجرم مائنڈ کے نہیں ہیں وہ لوگ بولیں گے باپ رے مشکل ہے، ابھی تو ہماری جان خطرے میں آ گئی، تو باہر آ گیا ابھی. تو اللہ نے کیا بتایا؟ قصاص میں زندگی ہے کہ ساری زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، قتل کرنے والوں کے لیے ڈیٹرنٹ ہو جاتا ہے، وہ رکاوٹ ہو جاتا ہے. آپ بتائیے ایک آدمی کو فوراً سزا مل گئی تو باقی لوگ کیا کریں گے، جرم کریں گے؟ نہیں. مثال کے طور پر آپ سمپل اگزامپل دیتا ہوں، سگنل توڑنے کی مثال ہے، ایک آدمی نے سگنل توڑا تو دوسرے پیچھے والے کیا کرتے، اس کو کوئی پکڑا نہیں تو وہ بھی کیا کرتے، وہ بھی توڑ کے نکل جاتے، پھر اس کے بعد پورا پیچھے والے سب نکل جاتے. کیوں؟ وہ گیا، اس کو کسی نے کچھ نہیں کیا. اب مان لیجیے ایسا ہو کہ ایک گیا، اس کو پولیس نے پکڑا، کوئی ہاتھ پکڑا، کوئی پاؤں پکڑا، پکڑ کے لایا اس کو، خوب ڈنڈے سے مارے، چوک میں ہی چل رہا ہو، تو جو لوگ جانے والے وہ کیا کرتے ایک دم کہ ایسا میں گیا تو میری بھی ایسی دھلائی ہوگی. بہت مارے اس کو، کپڑے وپڑے پھاڑ کے پولیس نے بہت دھو دی اس کو پکڑ کے، چپل ادھر گئی، اس کا چشمہ ادھر گیا، اتنا مارے اس کو ایک دم پورا. اور پھر اس کے بعد جلدی جلدی ایک فون کیا اس نے اور ٹریفک روک کے رکھا اور فون کیا، ایمبولینس دوڑی دوڑی آئی ایک دم، اور ایمبولینس میں اس کو اٹھا کے لے کے گئے، بے ہوش پڑا ہوا ایک دم وہ. تو بازو والے کیا کریں گے، جو سگنل پہ کھڑے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اب اس نے آگے کوئی بولے توڑنا سگنل، پاگل ہو گیا، دیکھا کہ وہ سمجھ میں آ رہی بات. تو ایک بار جب ڈسپلے ہو جاتا تو باقی، اچھا وہ یہ سگنل نہیں توڑا، اگلے سگنل کو توڑے گا، وہ بولیں گا نہیں کیونکہ قانون اب یہ لاگو ہو گیا ہے، یہ سگنل کیا وہ سگنل کیا. بلکہ بعض اوقات کوئی پولیس دکھ رہا نہیں تب بھی نہیں توڑے گا، کبھی پکڑا گیا تو. تو ایک آدمی کو جب سزا کا ڈر بیٹھ جاتا ہے تو جرم رک جاتا ہے. اسی لیے اسلامی سزاؤں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس سزا کو دیکھنے کے لیے لوگ رہنا چاہیے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زنا کی سزا جو اللہ نے بتائی کہ سنسار کیا جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کا اس سزا کو دیکھنے کے لیے جمع ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ سزا کو دیکھیں گے تو خود بھی ڈر جائیں گے، اس گناہ سے رکنے والے بنیں گے، اور باقی لوگوں کو بولیں گے ہم نے دیکھا ایسا ایسا ایسا. جو سعودی کو جا کے آتے ہاتھ کٹا ہوا دیکھتے کیسا بولتے آگے، بہت ڈینجر سین رہتا ہے وہ. کوڑے دیکھ کے آتے تو کیسا بولتے، اللہ رحم فرمائے، زنا کا وہاں سوچ بھی نہیں سکتا آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی زنا کا سوچے گا کوڑے یاد آتے اس کو، فلپ فلاپ فوراً، جیسی زنا سوچا کوڑے، تو آدمی ٹھٹر کے رہ جاتا ہے اور وہاں ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا. عورت بھی دوڑی دوڑی اس کے پاس آئے، بولے اما جاؤ ہم کو یہ چیز نہیں، کیونکہ مجھ کو کوڑے نہیں کھانا ہے. آدمی خود بھاگے گا ادھر سے. یوسف علیہ السلام جیسا دوڑے ہیں وہ برابر ویسے ہی دوڑے گا، بالکل نہیں چاہیے مجھ کو، وہ کتنا بھی دعوت دے. کیوں؟ اس کو معلوم ہے اگر میں پکڑا گیا تو پھر میری خیر نہیں اور مجھ کو سزا دی جائے گی. اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تب تو کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر کیا ہے، اس کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا. تو جب سزا کا یقین آدمی کو ہوتا ہے تو جرم سے بچنا آسان ہوتا ہے. اب ایسا کسی ملک میں قانون ہے کچھ بھی کرو چار دن کی جیل ہے، یہ ہے، اس کے بعد واپس باہر، اور پروموشن کے ساتھ باہر، پروموشن کے ساتھ باہر، سماج میں اس کا سٹیٹس بڑھ جائے گا، آدمی کیسے جرم سے رکے گا بتائیے. تو پہلی صورت میں یہ کہ قانون کی اہمیت اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جرم کو ہونے سے پہلے روکے، ایک. لیکن ہر جگہ ہر علاقے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اب جرم کہیں ہو چکا ہے تو جہاں جرم ہوا ہے اس جرم کے بعد قانون فوراً وہاں پر پہنچ کر اس آدمی کو سزا دے جس نے ظلم کیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی زندگیوں کی حفاظت ہے. ایک جان تم قتل کرتے ہو لیکن 100 جانوں کی سیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے. ایک جان کو تم چھوڑ دیتے ہو وہ مجرم بن کے زیادہ طاقتور بن کے 100 جانوں کے لیے اور اس کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو قصاص میں زندگی ہے. اور عقل مندو، یعنی عقل ہے تو غور کرو اس کے اوپر، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، تاکہ تم زندگیوں کے برباد کرنے سے بچو. تمہاری حفاظت اس میں ہے، تمہاری سیکیورٹی اس میں ہے کہ مجرم کو سزا ملے. سزا نہیں ملتی ہے، سیکیورٹی ختم ہو جائے گی. سزا اگر نہیں ملتی ہے تو سماج میں عام انسانوں کی، خصوصاً کمزوروں کی سیکیورٹی ختم ہو جاتی، جان مال ان کا خطرے میں آ جاتا ہے. تو اس کے لیے دوسرا مسئلہ یا دوسرا حل ہماری طرف سے، اسلامی حل یہ ہے کہ قانون مجرم کو جرم کے ثابت ہونے کے بعد فوراً سزا دے، اور واقعی اس کی سزا اس کو ملنا چاہیے. سزا کا نفاذ اگر نہیں ہوگا تو بغاوت اور جرم بڑھے گا. سزا کا نفاذ جلدی ہوگا تو جرم اس سے گھٹے گا، کیونکہ انصاف قائم ہے، جرم نہیں ہوگا آگے. نمبر 3، حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف تو یہ کہ مجرم کو سزا ملنا چاہیے، لیکن اگر ایسا حکومت کرنے لگے، ایسا قانون کرنے لگے، ایسا پولیس کرنے لگے کہ کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنائے، تو مسلمان ہے کیا؟ چل اندر. اگر ایسا کرنے لگے اور تعصب قانون میں بھی داخل ہو جائے، گورنمنٹ میں بھی داخل ہو جائے، پولیس میں بھی داخل ہو جائے، اور محض شک کی بنیاد پر کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ بنا کے کومبنگ آپریشن کر کے اور کئی سالوں تک نوجوانوں کو اگر قید خانے میں رکھا جائے، یا کئی سالوں تک ان کو صرف کسٹڈی میں رکھا جائے، کئی دنوں تک ان کو ہراس کیا جائے اور صرف شک کی بنیاد پر پکڑا جائے، اور واقعی اس کا جرم نہیں ہو اور اس کی سنوائی بھی نہیں ہو، ایسا اگر کسی کمیونٹی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے اندر قانون پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. وہ یہ بولیں گے اپنے ساتھ بھائی انصاف ہوتا نہیں، ٹھیک ہے مجھ کو پکڑے نا، میں نے نہیں کیا تھا ایسا کچھ، اس وجہ سے جب سزا ملی اور مجھ کو اتنا تم نے 6 سال 5 سال 4 سال قید بنا کے رکھا، قید کر کے رکھا، اب میں نے تو کیا نہیں تھا، لیبل تو لگ گیا میرے اوپر، اور اندر بھی اگر ایسا پکڑا جائے تو اس مینٹالٹی کے سب آس پاس جمع ہوں گے اس کے. اب اس کا برین واش کر کے ایسے لوگ، ظاہر بات ہے جو مجرم نہیں تھا، مجبوراً وہ مجرم بن جائے گا، ایسے بھی برے ویسے بھی برے. تو پھر اب نہیں کرنے والا آدمی بھی وہ کام کرے گا جو نہیں کرنا چاہیے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک ایسے انسان کو جو مجرم نہیں ہے، اس کو زبردستی صرف شک کی بنیاد میں مجرم قرار دے کر اس کو قید کر دیا جائے، سزا دی جائے، ایسا اگر ہوتا ہے. اور ایسا ایک آدمی نہیں، چلو ایک آدمی کے ساتھ ہوا تو بھی برا ہے، اگر کسی ایک کمیونٹی کے ساتھ میں، مسلمانوں کے ساتھ میں اگر ایسا ہوتا ہے اور حکومتی سطح پر اس بارے میں غور بھی نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر وہ کمیونٹی قانون کے سلسلے میں مشکوک یا اور شک میں پڑ جائے گی. تم ہمارے پہ شک کر رہے ہیں، ہم کو تمہارے پہ بھروسہ نہیں ہے، ایسا ذہن مسلمانوں کا بنے گا. نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ کسی بھی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کمیونٹی کا ذہن بنے گا. آپ بتائیے، کوئی مثال کے طور پر گاؤں ہے، اس میں چوپال ہے، جب بھی کوئی لوگ لے کے جاتے وہاں کے سرپنچ کے پاس، ہمارے ساتھ میں ایسا ظلم ہوا، لو اس کو اندر لو، ایسا اگر کرتا ہے وہ جائیں گے اس کے پاس، چودھری صاحب کے پاس جائیں گے، سرپنچ کے پاس جائیں گے؟ لوگ نہیں جائیں گے، بولیں گے آپ جائیں گے اس کے پاس، وہ آپ نے کوئی اندر کرے گا، اس کے پاس انصاف نہیں ہے، لہذا ہم اپنا انصاف خود حاصل کریں گے. اور یہ ہمیشہ، اور اگر کسی کو سزا ملتی ہے اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہے اور صرف شک کی بنیاد پر اس کو سزا ملتی ہے، تو ایسا آدمی جو مجرم نہیں ہے وہ لے گا، جب ہمارے پہ بھروسہ ہی نہیں ہے تو ہم وہ کریں گے جو نہیں کرنا چاہتے ہیں. ایسے بھی برے، ایسے بھی مجرم، ہم مجرم ہی ہیں نا، ٹھیک ہے ہم جرم کریں گے، پھر نہیں کر کے کاہے کو سزا، کر کے سزا ملنے دو نا. یہ ذہن لوگوں کا بنے گا. اس کے لیے چاہیے کہ گورنمنٹ، حکومت، حاکم، پولیس محض شک کی بنیاد پر کسی کا پیچھا نہ کرے. درمیان میں آپ دیکھیے کچھ سال جو گزرے ہیں، بعد میں گورنمنٹ نے اس پہ غور کیا اور قانون کچھ اوپر سے پرائم منسٹر کی طرف سے، پریزیڈنٹ کی طرف سے آئے. کیا رات میں 2-3 بجے کوئی بھی ٹھک ٹھک ٹھک، کون چاہیے آپ کو؟ کچھ نہیں، سیدھا دندناتے گھر میں گھس گئے اور فلاں پکڑ لیا اس کو اور بٹھا دیا، اور اس کو اب کہاں گیا معلوم نہیں. اے ٹی ایس یا جو بھی ہیں اس طرح سے آ کے اس کو لے کے گئے. ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں قانونی اعتبار سے، لیکن قانونی اعتبار سے آپ واقعی ایسا کرو کہ جو کسی کمیونٹی کا اعتماد آپ سے ہٹائے نہیں. اب گیا رات کو 3 بجے، نیند میں سے اٹھا کے آیا، اس کو کچھ معلوم نہیں، کچھ نہیں، ٹیررسٹ بول کے اس کو اٹھا کے لے کے گئے. کسی سے اس کا کوئی تعلق اگر نہیں ہے، بہت سارے نوجوان ایسے بھی پکڑے گئے. اب مالیگاؤں کی مثال دیکھیے، مالیگاؤں کے نوجوان کا قصور نہیں تھا، پھر بھی پکڑا گیا، بعد میں ان کو رہا کیا گیا، تو پھر وہ بے قصور کیسا تھے؟ قصوروار کیسا تھے؟ آپ کیسے پکڑے ان کو؟ یہ بے قصور نکلے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ رات میں 2-3 بجے اس کو لے گئے، اب اگلے دن جا کے لوگ ڈھونڈ رہے تو کہاں معلوم نہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر دوسرے شہر سے آ کے اس کو لوگ لے کے گئے ہیں جانچ پڑتال کے، تو اس شہر کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باہر چلا گیا، اچانک اس کو وہاں سے اٹھا کے بٹھا کے دولہا بنا کے لے کے گئے، اب اس کے گھر والوں کو نہیں معلوم، ہمارا بیٹا آیا نہیں، 1 دن 2 دن، ارے کیسا نہیں آیا؟ پولیس میں جا کے کمپلینٹ کی، پولیس کو معلوم نہیں، وہ ڈھونڈ رہی ادھر ادھر، پولیس کو بھی معلوم نہیں، اور معلوم بھی ہے تو بتا نہیں سکتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں وہاں ان کو اس جرم میں لے کے گئے. اب وہ سمجھ رہے مرا کہ کیا، سارے دواخانے تلاش کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کے صاف صاف دیکھ رہے ہیں، ڈیڈ ہاؤس میں جا کے دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی نہیں، معلوم ہی نہیں. پھر کئی دنوں کے بعد میں اچانک اخبار میں باپ نے پڑھا کہ میرا بیٹا کیا ہے، ٹیررسٹ ہے، ماسٹر مائنڈ ہے. ارے اس کو دکان چلانے آتی نہیں، ماسٹر مائنڈ ہے یہ، مسٹر مائنڈ بھی نہیں ہے، یہ ماسٹر مائنڈ کیسا بن سکتا ہے؟ اب سارے علاقے میں آپ بتائیے تہلکہ مچ گیا ایک دم. باپ بھی چھپ کے جا رہا، گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا، ماں بیچاری وہ بھی گھر میں پڑی ہوئی بیمار ہو گئی، بھائی کالج میں جا رہا ہے، اس کو پوچھ سب پوچھ رہے کیا رہے ٹیررسٹ، بتانے نہیں آیا کہ ہم کو، پولیس کو بولنے نہیں آیا، تو بھی شاید ویسے ہی دکھتا ہے. بہن ہے اس کی، شادی ہے، وہ پھنسی ہوئی ہے، رشتہ توڑ دیا انہوں نے، بھائی ہم کو ایسے گھر میں نہیں چاہیے، ٹیررسٹ لوگوں سے ہم رشتہ نہیں کرتے ہیں. اس کا رشتہ ختم ہو گیا، شادی 10 دن تھی اس کی، شادی ابھی 1-2 مہینے سے شادی اس کی تھی، نکاح اس کا تھا، وہ بھی ٹوٹ گیا، وہ بھی بیٹھی گھر میں رو رہی ہے. آپ بتائیے، گھر میں بیمار دادا جان ہے، اس کو تو ہارٹ اٹیک آ گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد معلوم پڑا، 1-2 سال کے بعد، ارے سوری تم نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی اس میں، ہم نے شک کی بنیاد پہ تم کو پکڑے تھے، اب تم جا سکتے ہیں. ڈیمیج کوریج کون کرے گا؟ اس کا کوئی انشورنس ہے کیا؟ یہ ڈیمیج کون کور کرے گا؟ اب وہ نوجوان، اس کے گھر والے، اس کے رشتے دار، اس کے دوست احباب قانون کے بارے میں کیا بولیں گے؟ بنی ہم کو بھروسہ نہیں، کل کو ہم کو بھی اٹھا کے لے کے جائیں گے، تم بے گناہ کو پکڑیں گے، وہ کمیونٹی باغی بنے گی، وہ بولیں گے تم ہم کو زبردستی یہ کیے، ہماری غلطی نہیں ہے، آپ دوسروں کو ایسا نہیں کرتے، ہم کو کیوں کرتے ایسا؟ دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو آپ ایسا نہیں کرتے، ہماری کمیونٹی کو آپ ایسا کرتے، کیا یہ باغی نہیں بنیں گے؟ کوئی بھی کمیونٹی باغی بنے گی. اس سے آپ مجرم گھٹا نہیں رہے، آپ اس سے مجرم بڑھا رہے ہو، آپ عدم اعتماد لوگ پیدا کر رہے ہو. آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرنے والے، پولیس پر اعتماد نہیں کرنے والے، اے ٹی ایس پر، یا کوئی بھی جو بھی قانونی اعتبار سے ذمہ داران ہیں، ان پر سے آپ بھروسہ ہٹا رہے ہو. پھر جا کے اوپر سے آرڈرز آئے ایسا مت کرو، لیکن اس میں کتنا ڈیمیج ہو گیا شروع شروع میں، کتنے بمبئی میں 300-400-500 لوگ بھر کے رکھ دیے اندر، تو کہے گا ارے معلوم نہیں، تو کہے گا میرے کو بھی معلوم نہیں، ارے وہ جیل میں بھی نہیں، وہ کہاں الگ ایک تیسری جگہ پر ہے. ظاہر بات ہے جب تک کہ کرمنل ثابت نہیں ہوگا اس کو سزا ہوگی نہیں، اب جب سزا نہیں ہوگی چھوڑ رہے بھی نہیں اور پکڑ رہے بھی نہیں، اس کو سزا بھی نہیں اور اس کو آپ آزاد بھی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کہیں، ظاہر بات ہے قانونی اعتبار سے اس کو کہیں رکھنا پڑے گا جب تک کہ وہ کرمنل ثابت نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ بہت بڑی، یعنی یہ مسئلہ ہے، یہ دکھ کی بات ہے. یہ اگر ایسا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں بول رہے، دیکھیے ایک مسلمان چاہے وہ ایک عام آدمی ہو یا سماج کا بڑا آدمی ہو، اگر وہ ٹیررزم کی کوئی حرکت کرتا ہے، چاہے ایک آدمی کے ساتھ کرے، ایک کمیونٹی کے ساتھ کرے، ملک کے ساتھ کرے، کسی کے بھی ساتھ کرے، اگر وہ دہشت گرد ہے واقعی، اگر وہ کچھ دھماکے کرنے کا یا کچھ بھی پلاننگ کر رہا ہے، معصوموں کے قتل کی سازش رچ رہا ہے، اگر وہ مجرم ہے، پکڑو، سزا دو اس کو، دو نا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی مارکیٹ میں وہ دھماکہ کرے تو میرے چچا بھی اس میں ہو، میرا باپ بھی اس میں ہو، میری بہن بھی ہو اس میں، میرا بھائی بھی اس میں ہو، وہ بھی مرے گا اس کے اندر، وہ تھوڑی نا لوگوں کو طے کر کے کرے گا، بازار کے اندر دھماکہ کرے گا، ہو سکتا ہے میرے رشتے دار اس بازار میں ہو، اس میں صرف غیر مسلم نہیں مریں گے، اس میں صرف ہندو نہیں مرے گے، اس میں کرسچن نہیں مریں گے، اس میں مسلمان بھی تو مریں گے، وہ صرف ایک کمیونٹی کا دشمن نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ اگر کوئی آدمی واقعی ایسا کرتا ہے اور آپ کے پاس پکے ثبوت ہیں، آپ گھسیٹتے لے کے جاؤ اس کو، ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، ہم بالکل بھی اس کے لیے ہم دفاع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا دشمن نہیں ہے، یہ قانون کا دشمن نہیں ہے، ہندو اور عیسائی اور دوسروں کا دشمن نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں یہ ایک غلط کام کرے گا، اس سے سارے مسلمانوں کی زندگیاں خراب ہوں گی، اس میں نوجوانوں کا فیوچر تباہ ہوگا، اس میں مسلمان شک میں آ جائیں گے، پھر کسی کے بھی گھر میں گھس کے کسی کو بھی اٹھا کے لے جانا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے سب پریشان ہو جائیں گے، سب تکلیف میں آئیں گے، پہلے لے کے جاؤ اس کو۔ لیکن صرف شک کی بنیاد پر، پختہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف اڑتی اڑتی خبر آپ کے پاس ہے، اس بنیاد پر آپ بالکل ڈسپلے کر کے ساری فیملیز کو تکلیف دے کر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ محض شک کی بنیاد پر آپ ایسا کسی ایک کمیونٹی کو ٹارگیٹ مت بناؤ۔ آپ دیکھیے مطلب کتنے لوگ ہیں واقعی بعد میں بے قصور ثابت ہوتے ہیں، کتنے دھماکے تھے، معلوم پڑا ارے مسلمان نہیں ہیں، یہ تو دوسرے ہی ہیں جو ملک کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں اور سب کے دشمن ہیں، معلوم پڑا کہ نہیں، کئی ایسے لوگ معلوم پڑے کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ نیوز اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتی نہیں، کیونکہ پہلے کیس ایک آ چکا ہے، پہلے کا نام بدنام ہو چکا ہے، جب بھی کچھ ہو مسلمان، جب بھی کچھ ہو مسلمان۔ آپ تحقیق کیجئے، آپ پکا معلوم کیجئے، اگر پکا مسلمان ہے نا تو نا آپ اس کو پھانسی دیتے تو پھانسی دو، اس کو آپ گردن اڑاتے تو گردن اڑاؤ، اس کو جو بھی جرم اس کا ہے آپ اس کو سزا دو اس کی۔ ہم یہ نہیں بولتے مسلمان ہے تو سزا مت دو، دوسرے تو سزا دو، ہم یہ نہیں بولتے کہ مسلمان غلطی نہیں کر سکتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن کوئی معصوم نہیں کا مطلب سب مجرم ہیں، کوئی بھی مجرم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے لیے علماء نے بھی یہ بات کہی اور جتنے بھی مسلمان دانشور ہیں سب نے یہ بات کہی، اگر کوئی مجرم ہے سزا دو، لیکن مجرم ثابت نہیں ہوا ہیرسمنٹ مسلمانوں کو آپ مت کرو۔ اور انہوں نے بات کو سمجھا اور حالات کافی حد تک کہ ابھی پہلے جیسے نہیں ہیں، اور آج مطلب ویسا نہیں جو ایک وقت پہلے آدمی ڈرتا تھا، آدمی جہاد بول کے ادھر ادھر دیکھتا تھا، آدمی آج بولنے کو بھی ڈرتا تھا، آج ایسے حالات ہو گئے تھے، ایک آدمی کو اٹھا کے لے کے گئے، اس کے رشتے دار بھی اس کو ملنے کو ڈر رہے، اس کو تو دور کی بات ہے، اس کے باپ سے، ماں سے اور گھر والوں سے ملنے کو ڈرتے تھے وہ لوگ، ارے ان کے گھر پہ جائیں گے تو اپنے کو بھی واچ رہے گا، اپنے اوپر اپنے کو بھی اٹھا کے لے کے جائیں گے، ایسا حال آدمی ڈر رہا تھا۔ ایسا ڈر اگر آپ پیدا کریں گے کسی ایک کمیونٹی کے لیے، وہ کمیونٹی آپ پر کیسا بھروسہ کرے گی، وہ آپ کے لیے کیسا، آپ سماج میں امن قائم کرنے کے لیے کیسا، ان کو یہ امن نہیں ہے، وہی خطرے میں ہے۔ لہذا حکام کی ذمہ داری ہے، دیکھیے یہ صحیح بات ہے، یہ جو بھی میں بول رہا ہوں یہ ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے بول رہا ہوں، ایسا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، لاپرواہی آپ اس کو کہیے یا احتیاط کی بہت زیادہ حساس ہونا، بہت سیکیورٹی کانشیس ہونا، آپ کچھ بھی اس کا نام دے دیں، اس کو آپ بائس نام دے دیں، تعصب نام دیں، آپ جو بھی نام دیں، ہم کوئی برا نام اس کو نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، سیکیورٹی کانشیس ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اس کی وجہ سے آپ ایک کمیونٹی کا بھروسہ کھو دو گے، ایک کمیونٹی کا آپ اعتماد کھو دو گے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، وہ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے انصاف کے لیے۔ اس کے لیے اسلامی اصول بتاتا ہے. اسلامی حکومت میں کیا اصول ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان الامیر اذا ابتغى الريبه في الناس افسدهم. دیکھیں کتنا بڑا اصول اسلام بتاتا ہے، 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے. ابو داؤد حاکم کی روایت ہے اور سے الجامع صغیر میں 1585 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا ہے حدیث؟ ان الامیر اذا ابتغى الريبه في الناس افسدهم. جب امیر محض شک کی بنیاد پر لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ خود انہیں بگاڑ دیتا ہے. امیر نہیں، باپ بھی بیٹے کو بگاڑ دے گا، ہے کہ نہیں؟ کہاں گیا تھا تو؟ ارے ایکسٹرا کلاس تھا، ثبوت دے اس کو. ارے نوٹ بک دیکھو، آج کی ڈیٹ لکھی ہے. نہیں، کون کون آیا تھا؟ چنو گڈو وہ بھی تھے اس میں. ٹھیک ہے، فون نمبر دے ان کا. یہ لو فون نمبر، فون کر. یہ آیا تھا کیا؟ اس کے باپ کو ہی پوچھا، تمہارا بیٹا بھی گیا تھا کیا؟ ہاں. پروفیسر کو فون کر رہا ہے، آیا تھا کہ میرا بیٹا؟ ہاں آیا تھا. کیوں، کچھ پرابلم ہو گیا کیا؟ نہیں نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا. اب بیٹا کیا کرے گا؟ میرے ابا بہت اچھے ہیں. کیا ایسے شک کر؟ ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں کیا پیدا ہوگا؟ اچھا ایسا کیا؟ ٹھیک ہے، مجھ کو پکڑ کے بتانا، پکڑنا چاہ رہے کیا؟ اب میں ایسا کرتا، پکڑ کے بتاؤ، نہیں جاتا کل میں. کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ کرے گا. اس کے پیچھے جب ایسا پڑ جائے گا کوئی صرف شک کی بنیاد پر، وہ بولے گا اچھا اتنا زیادہ انٹیلیجنس تمہارے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے ذرا میرے کو پکڑ کے بتاؤ، میں کل نہیں جاتا کلاس میں، فلم دیکھوں گا، میں پورا دن گھوموں گا. اور آج چیک کیے، کل واپس چیک تو نہیں کریں گے، ٹائم پہ آؤں گا گھر پہ، 15 منٹ پہلے آتا میں، ایکسٹرا کلاس بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب چھوڑتا میں، جا کے دن بھر دوستوں کے ساتھ کینٹین میں گھوموں گا، فلم دیکھوں گا، سب کروں گا میں. اور جو کالج کا ٹائم ہے، برابر آخری پیریڈ میں جا کے وہاں کالج میں بیٹھوں گا پیڑ کے نیچے، اور برابر جو بس آتی ہے اس میں بیٹھ کے گھر پہ آؤں گا. کیا کہنا ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کرے گا کہ نہیں کرے گا ایسا؟ اولاد پر بھی آدمی شک کرنے لگے، غلو کرے، اس طرح سے پوچھ تاچھ کرے اور بھروسہ ہی نہیں کرے، ارے میں قسم کھا کے بولتا ہوں پڑھنے گیا تھا، نہیں جھوٹ بولتا ہے تو. ٹھیک ہے جھوٹ بولتا ہوں میں جھوٹا ہے نا، ٹھیک ہے میری بات کا اعتبار نہیں، تو ٹھیک ہے میں جھوٹا بن کے بتاتا ہوں. کرتا کہ نہیں کرتا آدمی ایسا؟ بیوی شوہر میں بھی ایسا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، ماں باپ اولاد میں ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، دوستوں میں ہو ایسا ہی ہوتا ہے، استاد شاگرد میں ہو ایسا ہی ہوتا ہے. لیٹ کیوں آیا؟ ابو بیمار تھے، دوا خانے میں جانا پڑا اچانک، اس لیے لیٹ آیا. جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے جھوٹ بولتا. تو ایک واقعی جب ایک انسان سچا ہے اور اس پر بھروسہ کر لیا جائے اور اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے، تو وہ اپنے آپ کو واقعی قابل اعتماد بناتا ہے. واقعی یہ بچہ سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور اچھا بچہ ہے. دیکھو آئندہ ٹائم پہ آنا، جا کے بیٹھا، اس نے بولا میرے کو استاد کتنا بھروسہ ہے میرے اوپر، استاد کا، ماں باپ کا میرے اوپر کتنا بھروسہ ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کے بھروسے کو توڑے، یہ زیادہ اچھا ہے. کہے کا بھروسہ ہی نہیں کرتے میرے اوپر، کتنا بھی دل چیر کے بتائے تو بھی بھروسہ نہیں ہے، ان کو یقین دلانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے بھروسے کی مجھ کو ضرورت کیا ہے؟ اب کیسا ہو گیا، وہ باغی بن گیا، میں ان کو کیوں کنوینس کروں؟ یہ کون ہوتے کون ہے؟ میں کچھ بھی کروں گا اور ان کو دھوکا دوں گا. میں جب میں دھوکے باز ہوں تو دھوکا دے کے دکھاؤں گا ان کو. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسا ہوگا. تو حدیث ہم کو کیا بتاتی ہے؟ کہ امیر، ذمہ دار، مسلمانوں کا امیر، اسلامی حکومت کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے کہ اب یہ سب طرف اپلائی ہو سکتا ہے، اوپر سے امیر سے لے کے باپ تک اپلائی ہو سکتا ہے، گھر تک اپلائی ہو سکتا ہے. کہ ان الامیر اذا ابتغى الريبة في الناس افسده، کہ امیر جب محض شک کی بنیاد پر لوگوں کے پیچھے پڑ جائے، جاسوسی ان کی کرنے لگے، ان پر اعتماد نہیں کرے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں لوگ سدھرنے کی بجائے کیا ہوتے ہیں؟ بگڑتے ہیں. اچھے آدمی کو آپ بگاڑیں گے اس پہ خام خواہ شک کر کے. تو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ محض شک کی بنیاد پر اقدام نہ کرے، بلکہ وہ کسی بھی قوم کا، کسی بھی کمیونٹی کا اعتماد حاصل کرے، اس کا اعتماد حاصل کرے، اس پہ بھروسہ کرے. واقعی سزا کے لائق کوئی ہے، واقعی کوئی آدمی کنفرمڈ ایویڈنس ہے، سزا دو اس کو. ہم بول رہے سزا مت دو، دو اس کو سزا، لیکن کسی آدمی کے سلسلے میں سبسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے. پھر اس کو کہیں کو آپ ستا رہے, پھر اس کو کیوں ہراس کر رہے آپ, کیوں پکڑ کے رکھے اس کو, چھوڑو نا اس کو. کئی لوگ ایسے ہیں جو مجرم ثابت نہیں ہو رہے, ان کے بارے میں کوئی پکا ثبوت نہیں ہے. اگر آپ ان کو روک کے رکھیں گے تو کمیونٹی کو کیا آپ تاثر کیا دے رہے ہو کہ ہمارے یہاں پر جو آدمی مجرم ثابت نہیں اس کو بھی پکڑ کے رکھتے, اس کمیونٹی کا بھروسہ ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹنا چاہیے. قانون والوں سے, حکومت کی سطح پر اور پولیس سے لوگوں کا بھروسہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. کیوں؟ ٹوٹے گا تو جرم بڑھے گا, افسدہم, ان کو بگاڑ دیتا ہے وہ. تو ایک آدمی جاسوسی اور عدم اعتمادی کی بنیاد پر اور صرف شک کی بنیاد پر, جس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ہے, اگر قدم اٹھانے لگے تو وہ حکومت لوگوں میں بغاوت اور کنفیوژن پیدا کرتی ہے. لہذا یہ پہلا حل اس سلسلے میں ہے جو ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے, اور یہ بہت اہم ہے. آئندہ دروس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ سیاست دانوں کی کیا ذمہ داری ہے. یہ بھی لوگ ہوتے ہیں نا الیکشن والے, یہ کمیونٹی میں فساد پیدا کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ دوسروں کی بھی سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم. سوال ہے کہ افطار سے پہلے اجتماعی دعا جہاں ایک شخص دعا کرتا ہے اور باقی لوگ آمین کہتے ہیں, کیا بدعت ہے؟ ہاں بدعت ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو ایسا عمل کرے جو ہم نے کرنے کے لیے نہیں کہا وہ رد ہو جائے گا. سوال ہے کہ کوئی نقصان ہو جانے پر کچھ لوگ صدقہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ گھر کی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں, کیا یہ شرعاً ثابت ہے؟ اگر نہیں تو نقصان ہو جانے کے بعد شرعی اعمال بتلائیں. دیکھیے, نقصان ہو جانے کے بعد صدقہ دینا نقصان کے بعد صدقے کا حکم نہیں ہے, لیکن حدیث میں آیا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں مریض ہے, داؤ مرداکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. تو اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے, اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی شفا کے لیے ساری کوشش تو چل ہی رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے صدقہ دینے سے اللہ راضی ہو جائے, خوش ہو اور شفا دے, تو اس اعتبار سے صدقہ کر سکتے ہیں بیماری کے علاج کی نیت سے. لیکن یہ نہیں کہ بکرا لا رہے اور ذرا ہاتھ پھرا اس کے سر پہ سے بکرے کے اور پھر لے جا کے بکرا جان کے بدلے جان, تو کیا آپ کے چچا کی جان بکرے کی جیسی ہے؟ آپ کر رہے کیا, مطلب سمجھے کیا آپ نے چچا؟ تو یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے کہ جان کے بدلے جان, ایسا نہیں ہے. بس یہ ہے کہ صدقہ کچھ بھی آدمی کرے تو یہ چلتا ہے. اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی ہے کہ صدقہ السر تطفئ غضب الرب, کہ چھپ کے دیا ہوا صدقہ رب کے غضب کو مٹا دیتا ہے, ٹال دیتا ہے, اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. کیا؟ چھپ کے دیا ہوا صدقہ. تو اگر کسی آدمی کو کچھ پرابلمس آ رہے ہیں, اس کو ایسا لگتا کچھ تو گڑبڑ اپنے سے ہو رہی, اللہ شاید اپنے سے ناراض ہے, تو اس حل کرنے کے لیے دو حل ہیں, اس مسائل کو دور کرنے کے لیے دو حل ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی توبہ کرے, تو توبہ سے گناہ معاف ہوگا اور اللہ کی ناراضگی ختم ہوگی, اور دوسرا یہ کہ آدمی ایسے وقت میں چھپ کے صدقہ کرے, اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ چھپ کے کیا ہوا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. دوسرا سوال, گھر کی برکت کے لیے قرآن خوانی. گھر کی برکت کے لیے آتے جاتے سلام کرنا چاہیے, گھر میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے, اور گھر سے شرکیات, کفریات, بدعات, خرافات اور کبائر, ان ساری چیزوں کو نکالنا چاہیے. گھر میں دینی گفتگو ہونا چاہیے, یہ گھر کی برکت کا ذریعہ ہے. نہ ناریل لٹکانا, نہ لیمبو لٹکانا, نہ اس طرح کی کوئی اور چیز, نہ کعبہ کا دروازہ, یہ لیٹسٹ بدعت ہے. کعبہ کا دروازہ کیا وہ خیر کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے؟ کیا ہے کعبہ کا دروازہ گھر میں لگانا خیر و برکت کے لیے؟ یہ نہ صرف شرک ہے, بلکہ یہ بدعت نہیں بلکہ شرک کی شکل ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ ناریل لٹکانے جیسا ہے. قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ نیا گھر جو لیتے ہیں تو نیا گھر لینے کے بعد میں گھر میں قرآن خوانی کرنا بدعت ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے, صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے, قرآن خوانی کرے؟ نہیں, ان کے یہاں قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی. میت کے بعد فلانا مر گیا, فلانے کی وفات ہو گئی, اس کے بدلے میں قرآن خوانی. صحابہ اتنی ساری وفاتیں ہوئیں, کسی کی قرآن خوانی کیے؟ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن خوانی کیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے لیے قرآن خوانی کیے، سارے صحابہ نے مل کے حضرت حمزہ کے لیے قرآن خوانی کیے، عثمان بن مظعون کے لیے قرآن خوانی کیے، کس کے لیے قرآن خوانی کیے؟ نہیں کیے، یہ بدعت ہے، صحیح نہیں ہے. سوال ہے کہ زنا کی سزا میں مردوں کو رجم اور عورتوں کو سنسار، یہ سزا الگ الگ کیوں؟ کون بولا آپ کو؟ مردوں کو بھی سنسار کیا جائے گا اور عورتوں کو بھی سنسار کیا جائے گا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا کیوں ہوئی. سوال کیا دیکھیے، زنا کی سزا میں مردوں کو رجم اور عورتوں کو سنسار کی سزا الگ الگ کیوں؟ ویسا ہی ہے کہ زنا کی سزا میں مردوں کو مار ڈالتے اور عورتوں کو قتل کرتے، ایسا کیوں؟ ارے دونوں ایک ہی ہے. رجم کا مطلب کیا ہے؟ پتھر مار کے قتل کرنا، اور سنسار سنگ عربی میں نہیں ہے، گ عربی میں ہے کیا؟ نہیں ہے. سنگسار کا مطلب ہوتا ہے وہی سنگ کے معنی، سنگ کی بنیاد رکھی گئی مسجد کی، تو سنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر. تو اس کا بھی مطلب پتھر مار کے قتل کرنا ہے. تو دونوں کے لیے یہ سزا ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ مردوں کے لیے سنسار کرنے یا رجم کی سزا ہے اور عورتوں کے لیے کوڑے، ایسا کیوں یا بالعکس؟ ایسا نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ جو آدمی شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. کیسے؟ پتھر مار کے. دو، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ جو شادی شدہ ہے اس کے زنا کے چانسز کم ہیں، اس کو شہوت پوری کرنے کے لیے گھر میں بیوی موجود ہے، پھر بھی وہ باہر جا کے زنا کیا اس نے، تو یہ آدمی، ایک آدمی ہے اس کے پاس مال دولت سب کچھ ہے اور وہ چوری کر رہا، اور ایک آدمی اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اور وہ چوری کر رہا، دونوں برابر ہیں؟ نہیں. لوگ کیا بولیں گے؟ سب گھر میں کھاتے پیتے گھر کریں کہ چوری کر رہا، شرم آتی کہ نہیں آتی تیرے کو؟ اس کا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ بھوک لگی تھی اس لیے چوری کیا، وہ سمجھ میں آتا ہے، یا اس کے پاس غریبی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دن بھر جواب ڈھونڈا نہیں ملا، پھر چوری کیا، پاکٹ مارا، سمجھ میں آتا. وہ تو بھی، وہ بھی غلط ہے، اس کی بھی سزا ہے، لیکن وہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو جو آدمی شادی شدہ ہے اس کی سزا سخت ہے، لیکن جو شادی شدہ نہیں ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کوڑے ہیں. لیکن وہ کوڑے بھی اتنے آسان کوڑے تو ہیں، کوڑے ہیں، وہ کوڑے آدمی کو سمجھ میں آتا جب کھاتا آدمی، اس کے بعد عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا ہو، ایسے کوڑے رہتے ہو. تو اسلام میں دونوں کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر سزا ہے، لیکن شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے الگ سزا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اتنا آج کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی، دینی دروس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان چیزوں کو آپ ابھی سے یاد کرنا شروع کریں، اس لیے کہ جیسے ختم ہوگا اس کے قریب کیا ہوگا؟ امتحان. تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جو لوگ امتحان دینا چاہ رہے ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے گی انشاءاللہ.